रोशन हुए दिल रोशन हुआ जहां लेकर रब का पैगाम आया नूरे इस्लाम।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله حضرت سيدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز عصر پڑھ رہا تھا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھی اور بڑی تیزی کے ساتھ نماز ادا کر کے صحابہ کرام علیہم رضوان کے کندھوں کو کراس کیا اور اپنے حجرہ مبارکہ میں یعنی اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی اہلیہ کے گھر کے اندر گئے اور تیزی کے ساتھ ان کے گھر کے اندر داخل ہوئے۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان تمام کے تمام بڑے تعجب کے اندر تھے کہ حضور علیہ السلام بڑی تیزی کے ساتھ اس طرح گھر کے اندر داخل ہوئے، عام طور پہ اس طرح ہوا نہیں کرتا تھا۔ کچھ دیر کے بعد حضور علیہ السلام گھر سے باہر تشریف لے آئے اور پھر وجہ ارشاد فرمائی کہ کیوں اس طرح کیا تھا کہ نماز پڑھی اور تیزی کے ساتھ گھر کے اندر تشریف لے کر گئے۔ ارشاد فرمایا کہ مجھے یاد آیا کہ گھر کے اندر سونے کا ایک ٹکڑا رہ گیا، تو میں نے اس بات کو ناپسند کیا کہ میرے گھر کے اندر سونے کا کوئی ٹکڑا رہے اور میں اس ٹکڑے کے ساتھ رات گزاروں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بہت سا مال یہ تقسیم ہونے کے لیے آتا تھا، بسا اوقات زکوٰۃ کا مال آتا تھا، بسا اوقات دیگر عطیات کا مال آتا تھا کہ جو لوگوں میں آپ تقسیم فرمایا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ آپ اپنے پاس مال کو نہیں رکھا کرتے تھے اور نیکی کے اندر جلدی کیا کرتے تھے۔ تو نماز پڑھ کر یا نماز کے دوران اس بات کا خیال آیا کہ گھر کے اندر سونے کا ایک ٹکڑا رہ گیا ہے، ویسے تو سارے کا سارا مال تقسیم کر دیا لیکن یہ ٹکڑا رہ گیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ٹکڑا گھر کے اندر رہے اور میں رات گزار لوں، تو اس لیے بڑی تیزی کے ساتھ گھر میں داخل ہوئے اور اس بات کا حکم دیا کہ اس کو بھی تقسیم کر دیا جائے اور صدقہ کر دیا جائے، غریبوں کے اندر اس کو دے دیا جائے۔ اس سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جہاں دنیا سے بے رغبتی معلوم ہوتی ہے کہ آپ دنیا کے اندر رغبت نہیں رکھا کرتے تھے، وہیں حضور علیہ السلام نے ہمیں اس بات کی تعلیم بھی دی ہے کہ بندے کو جب نیکی کرنی ہو تو نیکی کی طرف اسے جلدی کرنی چاہیے۔ علماء ارشاد فرماتے ہیں، صوفیاء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ لِکُلِّ شَيْءٍ زِينَةٌ وَزِينَةُ الْخَيْرَاتِ سُرْعَةٌ، یعنی ہر شے کے لیے یہ زینت ہے، ہر شے کے لیے خوبصورتی ہے، یعنی کسی چیز کو بھی مزین کرنا ہے، کسی چیز کو بھی خوبصورت بنانا ہے تو اس کو ہم کسی نہ کسی چیز کے ساتھ بیوٹی دیتے ہیں، کسی نہ کسی چیز کے ساتھ خوبصورت بناتے ہیں۔ نیکی کو خوبصورتی کس کے ساتھ دیں؟ فرمایا نیکی کی خوبصورتی یہ ہے کہ اسے فوری کر لیا جائے، جلدی کر لیا جائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے جگہ جگہ ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنت، کہ اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو اور اس جنت کی طرف تیزی کے ساتھ چلو کہ جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے۔ یعنی مثال بیان کی کہ جنت بہت بڑی بہت وسیع ہے، اس کی طرف تیزی کرو. فرمایا کہ نیکیوں کی طرف جلدی کرو، نیکیوں میں بندے کو جلدی کرنی چاہیے، ایسے معاملات کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہیے. جگہ جگہ قرآن پاک میں ہمیں اس بات کی ترغیب دلائی گئی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس عمل کے ذریعے اور دیگر احادیث طیبہ کے ذریعے اس بات کی ہمیں تعلیم، اس بات کی ترغیب ملتی ہے کہ جب بھی ہم کسی نیک کام کا ارادہ کریں تو ہمیں اس کام کو فوری طور پر کر لینا چاہیے. یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ کار ہے. امام محمد باقر رحمت اللہ تعالی علیہ، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی ہیں. ایک مرتبہ آپ قضاء حاجت کے لیے تشریف لے کر گئے، لیکن فوراً جلدی سے باہر آئے اور آپ نے اپنے خادم کو بلایا اور ارشاد فرمایا کہ یہ میرا قیمتی جبہ فوری طور پر، جو باہر ایک سائل موجود ہے، ایک حاجت مند موجود ہے، اس کو دے کر آ جاؤ. خادم نے عرض کی کہ حضور اتنی جلدی کیا تھی، آپ کچھ انتظار کر لیتے، اپنی حاجت کو پورا کر لیتے، اس کے بعد آپ یہ صدقہ کر دیتے. ارشاد فرمایا کہ دل کا کچھ معلوم نہیں، حالانکہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت بڑے ولی تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ثابت قدمی اور استقامت عطا فرمائی تھی، لیکن ہماری تعلیم، ہماری تربیت کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ دل کا کچھ معلوم نہیں، کہ دل پھر جاتا ہے. لہذا آپ نے فرمایا کہ دل پھر جاتا اور میرا ارادہ تبدیل ہو جاتا، اس لیے میں نے فوری آ کر اس بات کا حکم دیا کہ تم یہ جبہ جا کے فوری طور پر سائل کو دے دو، اس لیے کہ میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر اس کو صدقہ کرنا ہے. اگر میں تاخیر کرتا اور میرا ارادہ تبدیل ہو جاتا تو جو میں نے نیکی کا ارادہ کیا، ممکن ہے کہ وہ نیکی میں کر نہ پاتا. یہ ہماری تعلیم کے لیے، ہماری تربیت کے لیے کہ ہم جب نیکی کا ارادہ کر لیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم فوری طور پر وہ نیکی کر جائیں. بہت دفعہ ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی نیکی کا ارادہ کرتے ہیں، بالخصوص جو ہماری فطرت ہے مال کے حوالے سے، اس لیے کہ انسان کو مال کا حریص بنایا گیا ہے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، زُجِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ والخیل المصومت والانعام والحرث. یعنی لوگوں کے لیے شہوات کی محبت کو مزین کر دیا گیا، خواہشات کی جو محبتیں ہیں اس کو مزین کر دیا گیا. عورتوں کی محبتیں، بچوں کی محبتیں، سونے چاندی کے جو ڈھیروں ڈھیر ہوتے ہیں اس کی محبتیں، یہ لوگوں کے لیے مزین کر دی گئیں، پسندیدہ کر دی گئی ہیں. گھوڑے جو اس زمانے کی سواریاں ہوتی تھیں، داغ لگے ہوئے گھوڑے جیسے ہمارے زمانے کے اندر بڑی بڑی کاریں، ان کی محبتیں لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی ہیں، پسندیدہ کر دی گئی ہیں، کہ ان چیزوں کی محبت ہمارے دلوں کے اندر یہ ہوا کرتی ہے. تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، بالخصوص نیکیوں میں مال خرچ کرنے کے حوالے سے، کہ ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر اتنی رقم ہم خرچ کریں گے. اچھا، خرچ کرنے کا ارادہ کر لیا، کچھ ٹائم گزرتا ہے، فوری نہیں خرچ کر پائے، آہستہ آہستہ شیطان ہمیں کمی کی طرف لے کر آتا ہے کہ اتنا خرچ کرنا تھا. مثال کے طور پر اللہ کی راہ کے اندر 10,000 روپے خرچ کرنے کا ارادہ کیا. اب شیطان ایسا نہیں کرتا کہ بالکل یا فوری طور پر ہمارا ارادہ ختم کروا دے کہ ہم 10 کے 10,000 کا ارادہ ترک کر دیں. وہ لے کر آئے گا پہلے 10 سے 5,000 پر، پھر 5 سے 1,000 پر، پھر 1,000 سے 500 پر، اور آہستہ آہستہ وہ ارادہ ترک کروا دیتا ہے. تو اس لیے علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ جب اس بات کا ارادہ کر لے کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر خرچ کرنا ہے، تو کوشش کرے کہ فوری اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر خرچ کر لے. ہر نیکی کے اندر کوشش یہی کرنی چاہیے کہ بندہ جلدی کرے، بالخصوص جو مال کا خرچ کرنا ہے. تو چونکہ مال کی محبت بندے کے دل کے اندر ڈالی گئی ہے، اس لیے مال کی محبت کے حوالے سے تو بندے کو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جب اس نے ارادہ کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر جیسے ہی موقع ملے فوری طور پہ خرچ کر ڈالے. کہ مال کے حوالے سے تو بالخصوص شیطان یہ کوشش کرتا ہے کہ بندہ اللہ کی راہ کے اندر خرچ ہی نہ کر پائے. تو بہرحال جو بھی نیکی ہو، جب بندہ ارادہ کر لے تو اسے فوری طور پر کر لینا چاہیے. شیطان کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ بندے کو نیکی سے فوری طور پر دور نہیں کرتا، بلکہ آہستہ آہستہ، بعض اوقات تو فوری طور پہ دور کر دیتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ وہ نیکیوں سے دور کرتا ہے۔ ہم یہ مشہور حدیث مبارکہ سنتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی، کلمہ توحید پر اور رسالت پر، نماز قائم کرنے پر، روزہ رکھنے پر، زکوٰۃ دینے پر اور حج ادا کرنے کے اوپر۔ یہ اسلام کے بنیادی رکن ہیں، یعنی ان پانچ چیزوں کے اوپر اسلام کی بنیاد ہے۔ اسلام ایک عمارت کی طرح ہے اور یہ پانچ اس کے بنیادی رکن ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اسلام ایک عمارت کی طرح اور یہ اس کے پانچ پلر ہیں، لیکن عمارت فقط پلر پر نہیں ہوتی، اس کی اور چیزیں بھی ہوتی ہیں، دیواریں بھی ہوتی ہیں، اس کی چھت بھی ہوتی ہے، پھر عمارت کی حفاظت کے لیے فصیل بھی بنائی جاتی ہے۔ تو جو سنت موقعہ ہیں، جو واجبات ہیں، ان کی حیثیت یہ بیان کیا گیا کہ یہ دیواروں کی طرح ہے، یہ چھت کی طرح ہیں، اور جو نوافل ہوتے ہیں، جو مستحبات ہوتے ہیں، جو ایسے کام ہوتے ہیں کہ جن کا کرنا ہمارے اوپر لازم نہیں ہے، جو ہمارے اوپر شریعت مطہرہ نے لازم نہیں کیے، ہم کریں گے تو ہمیں ثواب ملے گا۔ نفل کام، مستحب کام ہمارے اوپر کرنا لازم نہیں، لیکن اگر ہم کریں تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر ہمیں ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس کے بارے میں علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے اسلام کے لیے، ہمارے فرائض کے لیے، ہمارے واجبات کے لیے ایک فصیل، یعنی ایک باڑ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جیسے ایک عمارت ہوتی ہے، عمارت کے ارد گرد ایک پوری دیوار قائم کی جاتی ہے جس کو فصیل کہا جاتا ہے۔ یہ نوافل، یہ مستحبات ایک فصیل کی حیثیت رکھتے ہیں کہ اگر شیطان ہمارے فرائض، ہمارے واجبات کے اوپر، ہمارے ایمان پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو پہلے اس کو نوافل اور مستحبات سے ہمیں روکنا پڑے گا۔ تو اگر ہم اپنی عادت بنائیں گے سنتیں ادا کرنے کی، سنتیں غیر موقع ادا کرنے کی، ہم عادت بنائیں گے نوافل پڑھنے کی، مستحبات ادا کرنے کی، تو شیطان پہلے ہمیں ان نوافل سے، مستحبات سے روکنے کی کوشش کرے گا، پھر اس کے بعد ہمارے واجبات تک، پھر ہمارے فرائض تک پہنچے گا۔ یوں پہنچتے پہنچتے اسے دیر لگ جائے گی۔ تو اس لیے ہمیں مستحب کام کرنے کی بھی عادت یہ بنانی چاہیے۔ اس کا فائدہ ہمیں یہ حاصل ہوگا کہ ہم فرائض اور واجبات یہ ادا کرتے رہیں گے۔ تو نیک کام کرنے میں جس طرح ہمیں جلدی کرنی چاہیے، اس طرح جو چیزیں ہمارے پر فرض ہیں، اس کے علاوہ ہمیں نوافل بھی، اس کے علاوہ ہمیں مستحبات بھی ادا کرتے رہنے کی اپنی عادت بھی بنانی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ ہم سنتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کون سا صدقہ سب سے افضل ہے؟ ای الصدقۃ اجرن، کس صدقے کا سب سے زیادہ اجر ملتا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ افضل ترین صدقہ یہ ہے کہ تم اس حال میں صدقہ کرو۔ پوچھا گیا سب سے بڑا، سب سے زیادہ صدقے کا اجر کب ملتا ہے؟ فرمایا کہ اس وقت کہ تم صدقہ کرو اس حال میں کہ تم بالکل تندرست ہو، تم بالکل تندرست ہو اور تم اس مال کی خود خواہش رکھتے ہو، اس کی لالچ رکھتے ہو، اس کی خواہش رکھتے ہو اور تمہیں فقر کا خوف ہو، یعنی اگر تم اس مال کو خرچ کرو گے تو تمہیں اس بات کا اندیشہ ہو کہ اس مال کو خرچ کرنے کے بعد تمہیں تنگ دستی ہو جائے گی، اور تم خود بھی اس مال کو رکھ کر مالداری چاہتے ہو، یعنی اس مال کے ذریعے اپنے مال کو بڑھانا چاہتے ہو۔ یہ ارشاد فرمایا کہ مال کو اس وقت خرچ کرنا جبکہ تم صحیح سلامت ہو، بدن سلامت ہے، مال کو خرچ کرنا چاہتے ہو۔ دوسرا یہ کہ اس مال کی تمہیں خود خواہش ہے، لالچ رکھتے ہو، حرص رکھتے ہو، خود خواہش رکھتے ہو۔ تیسرا یہ کہ اس مال کو خرچ کرنے کی بنیاد پر تمہیں خود خوف ہے کہ اس مال کو خرچ کریں گے تو اس کے ذریعے سے خود تمہیں فقر ہو جائے گا۔ چوتھا یہ کہ اس مال کو رکھ کر تم خود اپنی مالداری کے اندر اضافہ کرنا چاہتے ہو۔ پھر ارشاد فرمایا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تم مال خرچ کرنے کے اندر مہلت دیتے رہو، مہلت دیتے رہو، یہاں تک کہ تمہاری جان تمہارے حلق تک پہنچ جائے۔ اب تم کہنے لگو کہ اتنا مال فلاں کا، اتنا مال فلاں کا، اتنا مال فلاں کا، حالانکہ یہ مال تو فلاں کا ہو ہی چکا ہے۔ سمجھانے کا مقصد یہ ہے اس حدیث پاک کے ذریعے سے، جو چیز اس نے دیکھی ہے اس کا اپنا دل کرتا ہے کہ یہ چیز یہ کھائے، اس چیز کو یہ حاصل کرے، تمنا کرتا ہے کہ یہ چیز اس کے پاس ہونی چاہیے، اور پھر مال کو خرچ کرتا ہے تو اس بات کی اس کو اندیشہ رہتا ہے کہ مال خرچ کروں گا تو میرے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا۔ ہاں اب خود مریض ہو گیا، بڑھاپے کو پہنچ گیا، اب اسے پتا ہے کہ مال تو میرے پاس رہنا ہی نہیں ہے، میں مر جاؤں گا، میرا انتقال ہو جائے گا، میرا مال تو فلاں فلاں کو ویسے ہی پہنچ جائے گا۔ اب وہ وصیت کرنے لگتا ہے کہ اتنا مال مسجد میں دے دینا، اتنا مال جو ہے وہ مدرسے میں دے دینا، اتنا مال فلاں یتیم کو دے دینا، اتنا مال میرا فلاں غریب کو دے دینا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب کرنے کا کیا فائدہ، یہ مال تو فلاں فلاں کا ہو چکا، یعنی وارث کو تو پہنچ ہی چکا ہے، اب وہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ تو اصل یہ ہے کہ بندہ جس وقت خود مال کی تمنا رکھتا ہے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر خرچ کرے گا تو اس کا فائدہ حاصل ہوگا۔ حضرت سیدنا میمون بن مہران رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو اس بات کی خبر پہنچی کہ خلیفہ ہشام کی بیوی نے مرتے وقت بہت سارے غلام آزاد کر دیے، سارے کے سارے غلام اپنے آزاد کر دیے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ لوگ دو طرح ظلم کرتے ہیں، نمبر ایک کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر خرچ کرنا چاہیے اس وقت اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرتے نہیں، یعنی جب حق ادا کرنا ہوتا ہے، زکات دینی ہوتی ہے، اس وقت زکات دیتے نہیں ہیں۔ پھر جب ان کی موت کا وقت قریب آتا ہے اور یہ مال وارثوں کا حق بن جاتا ہے تو اس وقت یہ خرچ کر ڈالتے ہیں اور وارثوں کا حق مار ڈالتے ہیں، تو یہ دو طرح کا ظلم کرتے ہیں۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا موقع ہے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر یہ خرچ کیا جائے۔ تو دوسری بات ہمیں یہ حاصل ہوئی کہ جس طرح نیکیوں میں جلدی کرنی چاہیے، اسی طرح خرچ اس وقت کرنا چاہیے جب بندہ خرچ کرنے کی پوزیشن کے اندر ہو، جب خود مال کی تمنا رکھتا ہو، نہ یہ کہ جب بندہ ایسی حالت کو پہنچ جائے جہاں پہنچ کر وہ مجبور ہو جائے کہ اب اس نے خرچ کرنا ہی کرنا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ اس حوالے سے سماعت فرمائیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بادروا بالاعمال فتنا، کہ فتنوں کے واقع ہونے سے پہلے پہلے عمل کر گزرو۔ فتنے کیسے؟ جیسے اندھیری رات کے فتنے ہوا کرتے ہیں، اندھیری رات کے ٹکڑے ہوا کرتے ہیں، ایسے فتنوں سے پہلے پہلے عمل کر ڈالو۔ یعنی جیسے رات کا اندھیرا ہوتا ہے، بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، تو ایسا ہی آنے والے وقت کے اندر فتنے ہی فتنے ہوں گے، ان کے واقع ہونے سے پہلے پہلے عمل کر ڈالو۔ پھر خود ارشاد فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ وقت آئے گا کہ آدمی صبح مومن ہوگا، شام کافر ہوگا، اور فرمایا کہ شام مومن ہوگا اور صبح کافر ہوگا، اور آدمی اپنے دین کو دنیا کے بدلے بیچ ڈالے گا۔ یعنی ایک وقت آئے گا کہ فتنے ہی فتنے برپا ہوں گے، ایسا حال ہو جائے گا کہ عمل کرنا یہ مشکل ہو جائے گا، لوگ دین کی پرواہ نہیں کریں گے، دین کے حالات ان کو معلوم نہیں ہوں گے، اور اپنی زبان سے ایسے کلمات نکالیں گے کہ جس کی وجہ سے ان کا ایمان یہ برباد ہو جائے گا، اور انہیں اس بات کی خبر بھی نہیں ہوگی۔ ایسے حالات کے آنے سے پہلے پہلے عمل کے اندر یہ جلدی کرو۔ یہاں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس بات کی ترغیب دلائی ہے، اس بات کا حکم دیا ہے کہ بندہ کسی فتنے میں پڑنے سے پہلے پہلے اسے چاہیے کہ اپنے اعمال میں، یعنی نیک اعمال کرنے کے اندر اسے جلدی کر لینی چاہیے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث مبارکہ ہے، حضرت زبیر بن عدی یہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، اور حجاج بن یوسف جو بڑا ظالم بادشاہ تھا اس کی شکایت لے کر پہنچے، اس کی شکایت کی کہ اس طرح ہمارے پر ظلم کرتا ہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ صبر کرو، صبر کرو، کیونکہ ہر آنے والا زمانہ یہ پہلے والے زمانے سے زیادہ برا ہوگا۔ یعنی جو زمانہ آتا جائے گا تمہارے اوپر، یہ پہلے والے زمانے سے برا ہوگا، یہاں تک کہ تم اپنے رب عز و جل سے ملاقات کرو گے، اور یہ میں نے بات تمہارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنی ہے۔ یعنی حجاج بن یوسف ظلم کر رہا ہے، لیکن جو زمانہ آتا جائے گا وہ زمانہ پہلے والے زمانے سے زیادہ برا ہوتا چلا جائے گا۔ وجہ اس کی بہت ساری علماء کرام نے بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے اقدس سے جیسے جیسے زمانہ دور ہوتا جائے گا، ویسے ویسے زمانے کے اندر جو ہے وہ خرابیاں آتی جائیں گی، اس کا شر یہ بڑھتا چلا جائے گا۔ تو ہر زمانہ یہ پہلے والے زمانے کے مقابلے میں شر لاتا جا رہا ہے۔ اس حدیث پاک کے اندر بھی علماء نے یہی ارشاد فرمایا، اور کتابوں کے اندر انہی چیپٹروں کے اندر اس حدیث پاک کو ذکر کیا کہ جہاں پر اس بات کی ترغیب دلائی گئی ہے کہ بندہ اپنے عمل کے اندر جلدی کرے، یعنی جلد سے جلد نیک اعمال کر لے کہ آنے والے وقت کے اندر شر بڑھتا جائے گا اور بندے کو نیک عمل کرنے کے اندر دشواری یہ ہوتی چلی جائے گی۔ اگر ہم اپنے زمانے کے اندر غور کریں تو جیسے جیسے وقت آگے بڑھتا جا رہا ہے نیک عمل کرنے کے اندر دشواریاں یہ بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں۔ بندہ جتنی کوشش کرتا ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی، ہمارے زمانے کے اندر اتنے ہی مشکلات جو ہے وہ بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بندہ یہ بچا نہیں سکتا۔ ایک اور حدیث مبارکہ اس حوالے سے سماعت فرمائیے، جامع ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سات باتوں سے پہلے، سات طرح کی باتوں سے پہلے اعمال کر لو، جلد سے جلد اعمال کر لو۔ تم کن باتوں کا انتظار کر رہے ہو؟ مگر ایسی تنگ دستی کے جو بھلا دینے والی ہے۔ سب سے پہلی بات ارشاد فرمائی، ایسی تنگ دستی کے جو بھلا دینے والی ہے، یعنی بندہ ویسے عمل کرتا ہے لیکن اگر فقر و فاقے کے اندر مبتلا ہو جائے تو پھر وہ عمل نہیں کرتا، بس پھر اس کے اوپر ایک ہی دھن ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے مال کمائے، اپنی تنگ دستی دور کرے۔ اب جب اس کو کہا جاتا ہے کہ نیک عمل کرو تو پھر کہتا ہے کہ میں کماؤں یا کام یا نیک عمل کروں، حالانکہ نیک عمل کرنا بھی اس کے لیے ضروری ہوتا ہے، لیکن پھر اس کے بعد جب وہ کسب حلال کرنا شروع کرتا ہے تو اس کسب حلال کی وجہ سے وہ فرائض کو بھی چھوڑنا شروع کر دیتا ہے، حالانکہ کسب حلال کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر لازم ہوتا ہے کہ وہ فرائض کو ادا کرے گا، اور کسب حلال کی وجہ سے کبھی بھی فرائض کے اندر کوتاہی یہ نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ کسب حلال کی وجہ سے فرائض کے اندر کوئی کوتاہی آتی ہو۔ بعض لوگ فقط اس کو بہانہ بنا لیتے ہیں، اور بسا اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ گناہوں والے کام کر رہے ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ اس بات کو بہانہ بناتے ہیں کہ اگر ہم گناہوں والے کام نہیں کریں گے تو ہم روزی یہ نہیں کما سکیں گے۔ حضرت سفیان بن عیینہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ایک ناجائز و حرام کام کر رہا ہے، تو اس کو منع کیا کہ یہ ناجائز و حرام کام نہیں کرو، تو اس نے کہا کہ اگر میں یہ کام نہیں کروں گا تو میں کھاؤں گا کہاں سے؟ تو آپ نے سمجھانے کے لیے کہا کہ لوگوں دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کروں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے رزق دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کروں گا یعنی ناجائز کام کروں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے رزق دے گا، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کروں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے رزق نہیں دے گا۔ تو کسب حلال کمانے کے لیے بندہ جائے گا تو یہ اس چیز کو لازم نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے بندہ فرائض کو چھوڑے گا، بلکہ جب فرائض کو ادا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کسب حلال بھی عطا فرمائے گا۔ تو فقر و فاقہ وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ بہت مرتبہ کسب حلال کمانے کے لیے جاتا ہے اور پھر فرائض کو بھی چھوڑ دیتا ہے، تو اس لیے فقر و فاقہ کے اندر مبتلا ہونے سے پہلے پہلے بندے کو چاہیے کہ وہ نیک اعمال کر لے، اور بالفرض اگر وہ قسمت کی وجہ سے فقر کے اندر آ جاتا ہے، غربت کے اندر آ جاتا ہے، تو پھر بھی اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ نیک اعمال کرتا رہے گا، فرائض کو پھر بھی ادا کرتا رہے گا۔ اسی طرح اس کے الٹ ارشاد فرمایا کہ بسا اوقات بندہ جو ہے وہ ایسی مالداری کے اندر آتا ہے کہ جو سرکش بنا دینے والی ہوتی ہے۔ مالداری بعض اوقات آتی ہے، بندہ نو دولتیاں بنتا ہے، بڑی اس کے پاس وسعت آ جاتی ہے، بہت مال آ جاتا ہے، اور یہ مال اس کو سرکش بنا دیتا ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ کم مال ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے، اس کی نعمتوں پر اس کی عبادت کر رہا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی مال کے اندر وسعت آتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں مزید عطا کروں گا۔ ہم اس کا شکر ادا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ مال مزید عطا کر کے اس میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ تیسری چیز نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ ایسا مرض کہ جو بندے کو فساد کے اندر مبتلا کر دینے والا ہے، یعنی بندہ تندرستی کے اندر عبادت کرتا ہے لیکن بسا اوقات ایسے مرض کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، ایسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اب وہ عبادت کے لائق نہیں رہتا۔ تو فرمایا ایسے مرض میں مبتلا ہونے سے پہلے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، اعمال کے اندر جلدی کرو۔ چوتھی چیز ارشاد فرمائی کہ ایسا بڑھاپا کہ جو بندے کو سٹھیا دینے والا ہے۔ عبادت کرتا ہے بندہ، جوانی میں عبادت کر رہا ہے، کچھ ادھڑپن آیا اس میں عبادت کر رہا ہے، لیکن بعض اوقات ایسا بڑھاپا آتا ہے کہ بندہ اس کے اندر عبادت نہیں کر پاتا، تو ایسی عمر تک پہنچنے سے پہلے پہلے بندہ اچھی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے۔ ہمارے یہاں جوانی کو جو جس انداز میں گزارا جاتا ہے اور جو جو اس کے لیے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، جو جملے استعمال کیے جاتے ہیں، وہ سبھی جانتے ہیں کیسے معروف الفاظ ہیں، حالانکہ شریعت مطہرہ اس طرح بیان نہیں کرتی، ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ اس طرح نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا، اس میں جن سات افراد کو اللہ تبارک و تعالیٰ سایہ عطا فرمائے گا، اس میں اس نوجوان کو سایہ عطا فرمائے گا کہ جس کی نشو نما اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر ہوئی ہوگی، جس نے اپنی جوانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر گزاری ہوگی، ایسے نوجوان کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے اندر اس کو جگہ عطا فرمائے گا۔ تو فرمایا کہ ایسے بڑھاپے سے پہلے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت یہ کر لو۔ یہ چار چیزیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمائی۔ پانچویں چیز موت کے بارے میں فرمایا کہ جو موت ہے اس کے آنے سے پہلے پہلے نیک اعمال کر لو۔ چھٹی اور ساتویں چیز یہ دجال اور قیامت کے آنے سے پہلے پہلے نیک اعمال کی کثرت کر لو۔ تو ہمیں چاہیے کہ نیک اعمال جس کے بارے میں ہم نے ابتدا میں سنا کہ ہر چیز کا ایک حسن ہوتا ہے، ایک خوبی، ایک بیوٹی ہوتی ہے، اور نیک اعمال کی خوبی یہ ہے کہ اس کو جلدی کر لیا جائے، جب بھی ارادہ کرے نیکی کا، بالخصوص اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر مال خرچ کرنے کا، تو فوری طور پر کر لیا کریں، اس لیے کہ دل کو عربی زبان کے اندر قلب کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں دل کو قلب بولتے ہیں، اور قلب کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا، قلب کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا۔ تو دل کو قلب بولتے ہی اس لیے کہ یہ پلٹتا رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کثرت سے دعا کرتے تھے، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پلٹنے والے، میرے دل کو اپنے دین کے اوپر ثابت قدم رکھ۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہوا کرتی تھی، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پلٹنے والے، میرے دل کو اپنے دین کے اوپر ثابت قدم رکھ، یعنی ثابت رکھ کے میرا دل جو ہے وہ تیرے دین پر ثابت رہے، پلٹے نہیں۔ تو دل چونکہ پلٹنے والی چیز ہے، اس لیے اس کو قلب بولا جاتا ہے۔ تو جب ہم کسی نیک کام کا ارادہ کر لیں تو چاہیے کہ فوری طور پر اس کو کر گزریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جلد سے جلد نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو باتیں ہم نے سنی ہیں کہ کن کن چیزوں سے پہلے ہمیں نیک کام کرنا چاہیے، ان تمام چیزوں سے پہلے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ روشن ہو